بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. درود بھیج محمد و آل محمد پر. سب مل کے بآواز بلند اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہوئے ان کی سلامتی کی دعا کے ساتھ اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سب مل کے امام زمانہ کے انقلاب میں تعجیل کے لیے مل کے ایک درود دعوت بلند بھیجیں. صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم. آئی جانے گرامی، پاسبان ادا پاکستان کے زہر اہتمام اشر مجالس کی تیسری مجلس آپ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 کے ذیل میں سماعت فرما رہے ہیں، اور جس میں ہمارا موضوع ہے قرآن و اہل بیت اور دور حاضر کے مسائل کا حل. اور اس موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لیے جس آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اہل ذکر سے جا کے پوچھ لو اگر تم کو علم نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ جو انسانوں کی مصلحت کے ساتھ ہے، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، جو تا قیامت آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، وہ صرف پیدا کر کے گھر بار بنا کر ماں باپ دے کے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح تم نے اپنا اس دنیا میں گھر بنایا ہے آخرت میں بھی گھر بناؤ، جس طرح تم یہاں پر ہماری رحمت سے لطف اندوز ہو آخرت میں بھی ہماری رحمت سے لطف اندوز ہو، یہاں پر بھی تم ہماری عبادت کر کے ثواب و انعام کے حقدار بنتے ہو، آخرت میں بھی انہی عبادت کی وجہ سے تم ثواب کے حقدار بن جاؤ. تو خداوند عالم کی مصلحت یہ ہے کہ انسانوں کی تربیت کی جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا دار ابتلاء ہے، دنیا امتحان کا گھر ہے. یہاں کوئی آرام کرنے کھانے کمانے کے لیے نہیں آیا کہ وہ صرف آرام کرے گا، وہ صرف آسائش سے رہے گا، ہرگز نہیں. یہاں آیا ہے تو امتحان ہوگا، یہاں آیا ہے تو اس کا ایگزام کیا جائے گا، یہاں آئے گا تو اس کی آزمائش ہوگی، جب آزمائش ہوگی تو وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، مسائل کا شکار ہوگا، پریشانیاں اس کا گھر کر لیں گی. تو جب وہ پریشان ہوگا تو اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ پریشان ہو، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ کسی مسائل میں الجھ کر جو اس کی تربیت اور اصلاح کے لیے ضروری ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں وہ رائے حق کو چھوڑ دے. تو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن و اہل بیت کو بھیجا ہے تاکہ دنیا کے جس مسئلے میں پریشان ہو جاؤ ان کے دروازے پہ چلے جاؤ گے تو نتیجہ مل جائے گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ انسان تربیت پائے، اللہ کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ انسان ان آزمائشوں سے گزر کر انسان بن جائے. توجہ رکھیے گا، سونا آگ میں جا کے کندن بنتا ہے، سونے میں جب زمین سے استخراج کیا جاتا ہے اس دھات کو تو اس میں ناخالصیت بہت ہوتی ہے، کھوٹ بہت ہوتا ہے، یہ سونا استعمال کے قابل نہیں ہوتا، اس کو زینت نہیں بنایا جا سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آگ میں پگھلایا جائے، اس کی ناخالصیت کو دور کیا جائے، اس کے کھوٹ کو اس سے الگ کر دیا جائے، تاکہ جب کھوٹ الگ ہوگا، ناخالصیت الگ ہوگی تو نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ دنیا کی سختیاں ایک مومن کے لیے آگ کی مانند ہے جو اس سے برائیوں کو دور کر کے محبت محمد آل محمد کے قابل بنا دیتی ہے۔ تو مومن کبھی ان پریشانیوں سے نہیں ڈرتا، ان آزمائشوں سے نہیں ڈرتا۔ انا عمرنا صعب مستصعب، اہل بیت کہہ گئے 1400 سال پہلے، کیا ہمارے امور بہت سخت ہیں اور بہت ہی زیادہ سخت ہیں، یہ ولایت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، اس لیے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ ایمان لانے کے بعد توجہ کیجیے گا، ایمان لانے کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو اصحاب کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ کہا کہ تمہاری ولادت کی پاکیزگی اور طہارت، اس لیے کہ ہم اہل بیت کی محبت اس کے دل میں گھر کرتی ہے جو پاکیزہ ولادت رکھتا ہے، جو پاکیزہ ولادت رکھتا ہے۔ تو ولایت کے لیے چنا گیا ہے ان قلوب کو عزیز نگرامی، اپنی اہمیت اور قدر و قیمت کو جانیے، اللہ تعالی نے چنا ہے۔ مولا کائنات کا قول سنایا تھا، ان اللہ اختار لنا شیعتن، ہمارے لیے شیعوں کو چنا ہے، یہ کوئی سیل نہیں لگی تھی، دھماکہ خیز بمپر پرائز کوئی سیل نہیں لگی تھی کہ آ جاؤ شیعہ ہو جاؤ، نہیں، چنا گیا ہے کہ جنہوں نے وہاں پر لبیک کہا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ان کی زبانوں سے لبیک یا حسین کے نعرے لگتے ہیں۔
سلام 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 یا حسین، سلام 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 یا حسین، سلام 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 یا حسین،
تو مومن کبھی نہیں گھبراتا، اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے، اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کیا کہا اللہ نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب بھی کوئی امتحان ہوتا ہے، بلا آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیا کہتے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ تو ان کو یہ کون سکھانے والا ہے؟ صبر کی منزل اہل بیت، تعلیم کون دینے والا ہے؟ اہل بیت، تربیت کون کرنے والا ہے؟ اہل بیت۔ درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر۔ تو پریشان مت ہوئیے، حالات حاضرہ کو دیکھ کر پریشان مت ہوئیے، کوئی مومن پریشان نہیں ہوتا، ہاں دل ہمارا کوڑتا ہے جب حالات حاضرہ دیکھتے ہیں، موجودہ مسائل کو دیکھتے ہیں، پاکستان مملکت خداداد پاکستان کے جب مسائل کو دیکھتے ہیں تو دل روتا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے وطن کو، کس کی نظر لگ گئی ہے کہ جن کے آبا و اجداد نے اس پاکستان کو بنایا آج انہی پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ تم دشمنوں سے مخاطب ہو، سنو، تم سے زیادہ نیچ کمینہ پست فطرت اس دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں رکھتا کہ تم عورتوں کو نشانہ بناؤ، صنف نازک کو نشانہ بناؤ، حیف ہے تم پر، طف ہے تم پر، خدا کی، ملائکہ کی، تمام اہل اسلام کی لعنت ہو تم پر۔ واقعی کوئٹہ، چار خواتین کو بسوں سے اتار کر نشاندہی کر کے
نشانہ بنایا جائے اس بنا پر کہ یہ مکتب تشیع سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے لباس سیاہ ہیں، یہ یا حسین کی یا حسین کے نعرے ان کی زبانوں پر ہیں۔ تم سے زیادہ پس فطرت کوئی نہیں ہے کہ تم خواتین پہ ہاتھ اٹھاؤ اس طرح۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ کوئٹہ کا یا راول پنڈی کا یا اسی جیسے دوسرے واقعات کہ جو ماشاءاللہ سندھ سرکار کی سرکاری سطح اور مشینری کی آنکھوں کے سامنے انجام پا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، کیا دعا کروں آپ کے لیے؟ بس یہی دعا کروں گا، خدا آپ کو اس میں مبتلا کرے جس کے آپ مستحق ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور دعا نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر وزیر اعظم کے لیے کوئی بد دعا نہیں ہو سکتی میری زبان میں۔ تم اسی کے مستحق ہو جو تمہارے اعمال کر رہے ہیں، کیا تمہیں خدا کے سامنے جواب نہیں دینا؟ نرم گدیوں میں بیٹھنے والوں، ٹھنڈی مشینوں کے سامنے بیٹھ کر ٹھنڈی سانس لینے والوں، حسین ابن علی کی قربانی کو یاد کرو۔ تم کیا جانو حسین ابن، جب تمہیں امہات المومنین کی قبر کا پاس نہیں، ازواج نبی کی قبور کا پاس نہیں، اہل بیت کی قبور کا پاس نہیں، تو پھر ایسے ہزاروں مومنین شہید ہوں تو ہو جائے۔ کل مجالس واپسی میں جب میں گلستان جوہر گیا تو وہاں پہ ان سبیلوں پہ گیا کہ جہاں پر یہ واقعات پیش آئے تھے، تو ماشاءاللہ سے میں ڈی ڈی رینجر صاحب سے کہوں گا کہ اپنی رینجرز کو کم سے کم ایک ایسا چشمہ تو عنایت کر دیں جس سے ان میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ بعد میں اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے رینجرز کی طرف سے، بھائی ہم سمجھے کوئی سیاسی پارٹی کا کوئی کیمپ لگا ہے۔ اگر عقل کے اندھوں، آنکھوں کے اندھوں، قانون تمہیں حق و باطل میں تمیز سکھاتا ہے، مظلوم و ظالم کی تمیز سکھاتا ہے، جو مظلوم کا ماتم کرنے والے ہیں، جو مظلوم کے نام پر پانی پلانے والے ہیں، تمہیں اتنی تمیز نہیں کہ کالا رنگ دیکھ کے ہی سمجھ جاؤ کہ یہ حسین کے عزاداروں کی لگائی ہوئی سبیل ہے؟ تو ڈی جی رینجر صاحب، آپ ایک چشمہ عنایت کر دیجئے اپنے رینجرز کے اہلکاروں کو، کم سے کم ان میں یہ تمیز تو ہو جائے گی کہ وہ رنگوں کی تشخیص کر سکیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ گھبراتے نہیں ہیں، تو خدا نے کہا گھبرانا نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو کیا کرو، قرآن و اہل بیت کی طرف رجوع کرو۔ جیسے ہی تم قرآن و اہل بیت کے پاس جاؤ گے، سوال کرو گے، زانو ادب طے کرو گے، تمہیں جواب مل جائے گا۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، یہ جتنے بھی موجودہ مسائل ہیں ملک بھر کے، ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر کربلا کا میسج صحیح انداز سے تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے، ملک میں امن و امان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام، یہ دوسروں کی یہاں ہوتا ہے، یہ فلاں مکتب کی مسجد ہے، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، حتیٰ کہ بعض مساجد کو میں نے یہ بھی ووٹ دے کے فلاں مسلک والے یہاں کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ اکبر۔ لیکن مجلس حسین وہ یونیورسٹی ہے، وہ درسگاہ ہے جہاں پر علم کا پیاسا انسان کسی بھی قوم و مسلک، دین و مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس پر شذبہ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہندو وہ بھی ثنا خواہ، عیسائی وہ بھی ثنا خواہ، دوسرے مذاہب کے ماننے والے وہ بھی حسین کا گن گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حسین حق و حقیقت، حریت اور فطرت کی زبان ہے، اور جب کوئی آزاد انسان حسین کی آواز سنتا ہے تو حسین کا عاشق رویدا ہو جاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ فسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون ہیں؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے، اور یہ روایت علامہ قندوزی نے ینابیع المودہ میں لکھی۔ علامہ قندوزی بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین ہیں، جنہوں نے اہل بیت کے فضائل کے بارے میں اہل سنت کی تمام کتابوں سے احادیث کو جمع کیا ہے. یہ وہاں سے نقل کر رہا ہوں, کتاب میرے پاس موجود ہے گاڑی میں, جو حضرات دیکھنا چاہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ نحن اہل ذکر. اور عیون اخبار رضا میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے, یہ بھی روایت ہے اہل سنت کی, امام رضا سے وہاں پہ لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن میں کہوں علیہ السلام, توجہ کیجیے گا, روایت ہے کہ امام رضا سے پوچھے گا اندما عندنا من یزعمون کہ ان قول لا الہ الا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے کہ فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون انہم الیہود والنصارہ, امام سے کہا کہ ہمارے درمیان کچھ مسلمان ایسے ہیں جو یہ تصور کرتے ہیں فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا جو مصداق ہے وہ یہود و نصارہ کے علماء ہیں, اس لیے کہ اس سے پہلے جو آیت کا اگلا حصہ ہے جس کو میں نے تلاوت نہیں کی اس میں یہود و نصارہ کا ذکر ہے. تو ان سے جا کے پوچھو, تو امام نے کہا بھائی انہم یدعون الی دینہم, اگر ان سے جا کے پوچھو گے وہی تھوڑی کہیں گے نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکات کرو عزتداری کرو, وہ تو کہیں گے جناب ایسے آ کے اللہ کی عبادت کرو, اللہ تین ہوتے ہیں, عیسائیوں کا عقیدہ ہے, یہود و نصارہ اپنے اپنے عقیدے اور مسلک کے مطابق تم کو دعوت دیں گے. اس کے بعد کہا نحن واللہ اہل ذکر, قسم خدا کی ہم اہل ذکر ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 10 اور 11 میں فرمایا ہے وقد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا, کہ ہم نے ذکر رسول تمہارے بعد بھیجا ہے, تو اللہ کا رسول ذکر ہے اور ہم اہل بیت اہل ذکر ہیں, ہم اہل بیت اہل ذکر ہیں. فاومہا, امام نے اشارہ کیا الی صدرہ, اپنے سینے کی جانب, کیا اشارہ کیا نحن اہل الذکر, ہم اہل ذکر ہیں, درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. یہ اہل ذکر ہیں. ابن عباس سے روایت موجود ہے, کثرت کے ساتھ شیعہ سنی کتب میں روایت موجود ہے, جو بھی مشکل ہے وہ اہل بیت کے دروازے پہ جا کر ہم پوچھ سکتے ہیں, لیکن مقصد یہ ہے جا کے پوچھیں. بہت سے مسائل جب آپ مجلس میں آتے ہیں تو مجھ سے نہیں پوچھتے, لیکن جو مختلف طریقوں سے, ذرائع سے, وسائل سے مشتک سوالات آتے ہیں, بعض اوقات اپنی اس تقریر میں ان کے جوابات دے دیتے ہوں. ممکن ہے بہت سے مسائل آپ کے ذہن میں ہوں گے, آپ کا جواب مل جاتا ہے. بہت سے مسائل آپ مجھ سے نہیں پوچھ رہے ہوتے لیکن میں ان کے جوابات دے چکا ہوں یا دے رہا ہوں یا دوں گا. تو فصلوا اہل ذکر, پوچھنا جو ہے وہ شرط ہے زندگی میں. قرآن و اہل بیت آ ہی اسی لیے ہیں, ان سے پوچھا جائے, ان کی اطاعت کی جائے, ان کی پیروی کی جائے. ایک اور مسئلہ کہ جو اس وقت فی زمانہ ہمارے درمیان رائج ہے عزیزان گرامی, اب میں اپنے موضوع میں داخل ہو گیا, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیا عقیدہ کافی ہے یا عمل کی بھی ضرورت ہے. توجہ رکھیے گا, مثلا ایک روایت موجود ہے ینابع المودہ میں اور دوسری کتابوں میں موجود اہل سنت کی, ابن عباس کہتے ہیں اور رسول اللہ نے فرمایا, توجہ, کیا عقیدہ کافی ہے یا عمل کی بھی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک روایت پیش کرو. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. دیکھیے اتنے ڈھیلے ڈھیلے نعرے مت لگائے, اگر نعرہ لگائیں تو پوری آب و تاب کے ساتھ لگائیں, نعرے حیدری میں حیدری جھلک بھی تو نظر آئے نا. میں نعرہ لگاتا ہوں, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرہ حیدری حیدری حیدری. اب بیٹری چارج ہو گئی نا آپ کی, درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. عقیدہ کافی ہے یا عمل کی بھی ضرورت ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں عقیدہ کافی ہے, امامت کا عقیدہ, ولایت کا عقیدہ, مولا کا عقیدہ, پہلے امام کا عقیدہ دل میں ہو کہ ہم پہلے امام کے ماننے والے ہیں, کافی ہے, نجات مل جائے گی, یا عمل بھی ضروری ہے. تو پہلے وہ روایت عرض کروں, اس کے بعد پھر اصل بحث میں داخل ہوں گا. عزیزان گرامی, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی مثلک فی الناس کمثل سورۃ الاخلاص, اے علی تمہاری مثال لوگوں میں میری امت میں سورہ اخلاص کسی ہے؟ من قرآ جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص سورہ قل واللہ وحد کو پڑھا فَكَأَنَّمَا قَرَا سُلْسَ الْقُرْآنِ اس نے ایک تہائی ون تھرڈ قرآن کی تلاوت کی. وَمَنْ قَرَا مَرَّتَيْنِ جس نے دو دفعہ پڑھا قرآن کو, معذرت چاہتا ہوں, دو دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھا فَكَأَنَّمَا قَرَا سُلْسَ الْقُرْآنِ اس نے دو تہائی قرآن کو پڑھ لیا. اور جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے پورے قرآن کو پڑھ دیا. یہ بات پہنچ گئی, آپ نے سن لی. اب رسول اللہ کا اگلا جملہ سنیے, کیا فرمایا تھے درگاہ میں؟ اے علی تیری مثال اس امت میں ایسی ہے جسے سورہ اخلاص کی ایک مرتبہ پڑھو گے ون تھرڈ, دو مرتبہ پڑھو گے ٹو تھرڈ, تین مرتبہ پڑھو گے پورے قرآن کا ثواب. اب رسول اللہ کا جملہ سنیے, یا علی من احبک جس نے تجھ سے محبت کی بے قلب ہی اپنے دل میں تیری محبت کو بسایا فکأنما اخذ الایمان تو اس نے ایمان کے ایک درجے کو ایک حصے کو پایا. ومن اخذ ومن احبک بقلبک بقلبہ ولسانہ جس نے تجھے تیرے اپنے دل سے تجھے چاہا اور اپنی زبان سے تیری مدحت کے شعر پڑھے, تیری تعریف کی, تیرے فضائل بیان کیے, اس نے دو حصوں کو پایا ایمان کے. اور جس نے اپنے دل میں تیری محبت بسائی, اپنی زبان سے مدحت و ثنا کی اور اپنے ہاتھ سے تیرا دامن پکڑ لیا فقط جمع الایمان کلہ اس نے پورے ایمان کو حاصل کر لیا. بس اگر مجلس میں علی کا نعرہ لگے, علی کے فضائل بیان کیے جائیں کہ جس میں دل بھی شامل ہو, زبان بھی شامل ہو, ہاتھ بھی بلند ہو, تو سمجھ جانا ایمان کی منزل پر ہو.
جزاک اللہ, درود رجی محمد و آل محمد پر. جس نے علی کی محبت کو دل میں بسایا, ایمان کا ایک حصہ, علی کی محبت ایمان سے نکل کر زبان پہ آ گئی, ایمان کے دو حصے. اور جس نے علی کو دل میں بسا کر زبان سے مدحت کر کے علی کے دامن کو تھام لیا, اسے پورا ایمان مل گیا. جی وہاں پہ کہا تھا کہ قرآن کی تلاوت کا ثواب اسے ملے گا پورے قرآن کا جسے تین مرتبہ. اب یہ تین مرتبہ میں بڑا ایک راز موجود ہے, توجہ رکھیے گا. یہ تین مرتبہ کئی مقامات پہ اہل بیت اور رسول اللہ تاکیداً تین مرتبہ فرماتے تھے, تین مرتبہ ایک کام کو کہا کرتے تھے تاکہ بات جو ہے وہ ذہن میں بھی چلی جائے, گوش میں بھی چلی جائے, دل میں بھی اتر جائے. اس لیے کہ جو چیز دل میں اتر جاتی ہے دل سے ظاہر ہو کر زبان سے نکلتی ہے, ہاتھوں پیر سے ظاہر ہو جاتی ہے.